بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نطعم على عدائهم عدا الله من الأمن الأيمن من لقاء الله. خب ما تو بحث معاد دیگه یواش یواش وارد صحرای محشر شدیم و حالا ببینیم چه میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث معاد آهسته آهسته صحرای محشر میں داخل ہو چکی ہے اور دیکھتے ہیں کہ آگے کون کون سے مراحل آتے ہیں.
خب گفتیم در صحرای محشر ما 50 موقف داریم.
عرض کر دیا تھا کہ محشر میں 50 مختلف چیک پوسٹ ہیں.
عراق رفتید هر چند کیلومتر ایستادن.
خب آپ میں سے بعض حضرات عراق گئے ہوں گے تو ہر چند کیلومیٹر کے بعد ایک چیک پوسٹ ہے.
ان مواقف اینا رو بهش خواهیم رسید. منتها در جلسه قبل گفتیم از همه سوال میشه.
ہم نے گزشتہ جلسے میں کہہ دیا تھا کہ ان چیک پوسٹوں سے افراد کو جب گزارا جائے گا تو یہ گزارنا صرف صوری شکل کی نہیں ہے بلکہ جس کو یہاں سے گزارا جائے گا ان سے سوال ہوگا.
حتی انبیاء ہم مورد سوال قرار
دیں. یہاں تک کہ انبیاء بھی یہاں سے گزریں گے تو ان سے بھی سوال ہوگا.
فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
ان لوگوں سے بھی ہم سوال کریں گے کہ جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا ہے یعنی امت, اور مرسلین سے بھی ہم سوال کریں گے.
حساب کتاب امیر المومنین در تبیین آیه بیانی
حضرت مولا متقیان امیر المومنین علیہ السلام اس آیت کی تبیین میں ایک بیان فرما چکے ہیں.
فیقام الرسول فیسألون عن تأدية الرسلات التي حملوها الى اممها.
ان جو چیک پوسٹوں پہ نبیوں کو لایا جائے گا اور ان کے ذمے جو باتیں امت تک پہنچانے کی تھیں ان کے حوالے سے ان سے سوال ہوگا.
از موسیٰ و عیسیٰ و ابراہیم تا برسد به نبی یہ خواہاں.
تمام انبیاء چاہے وہ اولوالعزم انبیاء ہوں یا غیر اولوالعزم انبیاء سب سے سوال ہوگا یہاں تک کہ نبی خاتم تک.
امیر المومنین فرمود بالاتفاق جواب میدن که ما امانت رو ابلاغ کردیم.
حضرت امیر اس فرمان میں فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء جواب دے دیں گے کہ جو فرمان پہنچانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر تھی وہ ہم نے پہنچا دی.
وَتُسَائِلُ الْأُمَمْ فَيَجْحَدُونَ. اما میپرسند از امت ها اینا جهود میکنند انکار انادی.
اچھا جب انبیاء کہیں گے ہم نے پہنچا دیا تو امت سے پوچھا جائے گا کیوں انہوں نے پہنچا دیا, تو امت انکاری یعنی عنادی اور دشمنی کی شکل میں بعض باتوں کا جو انکار کیا جاتا ہے اس طرح کا انکار کریں گے.
حالا نماز رو انکار میکنن, روزہ رو انکار میکنن.
توجہ رکھیے گا
چرا انکار میکنن.
اچھا حضرت نے فرمایا کہ امت عنادانہ انکار کریں گے. کن باتوں کا انکار کریں گے؟ کیا انبیاء نے جو احکام عبادی پہنچا دیے ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا تو یہ امت انکار کرے گی اور کہے گی کہ نہیں انہوں نے نماز کا حکم ہمیں نہیں پہنچا دیا، روزے کا حکم نہیں پہنچا دیا، اس طرح انکار کریں گے؟
شروع انکار
کس پیغام کے پہنچانے سے امت انکار کرے گی؟
عیسیٰ کو مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، وہ رو انکار میں.
حضرت عیسیٰ نے اپنے بعد ایک نبی آنے کی بشارت دی تھی اور ان کا نام بھی بتا دیا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا. امت اس کا انکار کریں گے؟
پہلے رو انکار بھی تھا.
کیا بات! وہی حکم جو پیغمبر تک خدا نے پہنچائی تھی اور بعد میں یاد دہانی کرائی تھی، یا ایھا الرسول بلغ، جس پیغام کو خدا نے بلغ کہہ کر مزید تاکید کیا تھا اور پیغمبر نے پہنچا دیا تھا، اس کے بارے میں جب امت سے پوچھا جائے گا تو انکار کرے گی؟
امام خمینی میاد میگه من کارا رو انجام دادم، نزدیک 22 بهمن ابلاغ کردم، کارا رو کردم، فیض هدوم. بله،
22 بهمن کے قریب ہیں، 10 فروری کی تاریخ 22 بهمن کی ہے. امام خمینی سے پوچھا جائے گا تیرے ذمہ جو کام تھے وہ تم نے کیے، پیغام پہنچا دیا، اور امت اس رہنما کی نسبت میں بعض باتوں کے بارے میں انکار کرے گی؟
فیجہدون. آقایی که در زمان طاغوت بهشون گفتی چرا مبارزه نمی کنیم، گفت آقا عدلیه تقیه حاکمه، حالا آقا شده جز افرادی که خیلی با نظام در می اندازه. نه، اهل جهوده، انقلابی نیست. این رو چیکارش کنیم؟
شاه که زمانه میں بعض وہ لوگ کہ جن سے کہا جاتا تھا کہ بھائی تم مبارزہ اور مقابلے کے لیے کیوں نہیں میدان میں آتے ہو، تو وہ یہ دلائل پیش کرتے تھے کہ تقیہ کا ادلہ باقی دلیلوں پر حاکم ہے، تقیہ کے ادلہ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی جہاد اور مبارزہ نہیں کرنا ہے. وہی شخص اب نظام کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے اور مبارزہ کر رہا ہے، شاہ کے خلاف مبارزہ کرنے کو جائز نہیں سمجھتا تھا اور حکومت اسلامی کے خلاف مبارزہ کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا.
ہمین جہودی کے در اینجا دارے اونجا نشون ہوئی،
یہاں جو جہود ہے ان کا وہ عملی جہود، لفظوں کا جہود نہیں، عملی جہود، وہی جہود سامنے آئے گا وہاں پر. فیجہدون یعنی یہ.
خلاصہ از ہمیں سوال میشہ، اما دو طائفہ رو گفتیم کم سوال میشہ ازشون جز استثناءات، اینا مسئله به هفته گذشته است.
اما دو طائفوں کے بارے میں گزشتہ ہفتے میں شاید آقا نے فرمایا تھا، میں محروم تھا، کہ دو طائفے ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں کم سوال ہوگا، ان کے بارے میں استثناء حاصل ہے.
یک مخلصین بانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصین، اینا خیلی وضعشون خیلی این یه عده
که عباد خدا کو حاضر کیا جائے گا سوائے مخلصین کے، مخلصین کو تخصص حاصل ہے، استثناء حاصل ہے.
البته اونها هم حضور دارن اما احضار نمیشن. احضار یعنی جلب، احضار یعنی جلب، اونا جلب نمیشن ولی حضور دارن. یادتون باشه.
اچھا، مخلصین ایسا نہیں ہے کہ حضور نہ رکھتے ہوں، حضور رکھتے ہیں لیکن ان کی پیشی نہیں ہوگی.
پولیس نے بھی اتر خون جلبش کنے دستان بیش بیدانے خضو خفقلو ثم الجحیم صلو نہ دارے.
مخلصین حاضر ہیں، موجود ہیں، لیکن ان کی پیشی نہیں ہے، پیشی دوسروں کی ہے.
دستی دوم که خیلی حساب کتاب ندارن، اونایی که خیلی خرابن. فیوم اذن لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان. از اونو خیلی سوال نمیشه. چرا؟ چون یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام.
دوسرا گروه وہ بدترین افراد جن کی برائی ان کی پیشانی کے اوپر ہی آشکار ہے اور کسی سوال کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ مجرمین ہیں کہ انہیں سیدھا پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا.
خلاصہ شنکے مواقف 50 موقف ہے و از همه سوال میشه با اختلافی که هست.
مختصر یه که 50 چک پوستوں پہ سوالات ہوں گے اور ہر چیک پوسٹ کے الگ سوالات ہیں.
خب در ہر موقفی از چیزی ظاہرا سوال میشه.
ہر چیک پوسٹ پہ ایک خاص مطلب کے بارے میں سوال کیا جائے.
از روایات استفاده میشود. اول توقفگاه و موقف اون توقفگاهی است که از ولایت سوال میشه.
روایات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے پہلا موقف یا چیک پوسٹ کے جس پر کچھ پوچھا جائے گا وہ ولایت کا چیک پوسٹ ہے.
ولذا مولا امیر المومن فرمود اول ما یسأل عنه العبد حبنا و اهل البیت. اول موقف ہے.
اس لیے روایت میں آیا ہے حضرت مولا امیر المومنین علیہ السلام سے
موقف اس کے تو گزرنامے مہر اجازه ورود داده میشه.
یہ وہ موقف ہے کہ جہاں پر آپ کے تذکرہ پر تذکرہ یعنی وہی پاسپورٹ اس کے اوپر مہر لگ جائے گا کہ آپ کو اذن دخول مل رہا ہے یا نہیں. اگر ولایت رکھتے ہیں محبت اہل بیت رکھتے ہیں تو مہر لگ جائے گا اب یہ داخل ہو سکتا ہے اور اگر نہیں رکھتے ہیں تو یہیں سے سیدھا جہنم.
نمیدونیم چه جور. حالا سیدھا جہنم باید بمونه پدرش در میاد. میان ویسو اینجا بدا نکنه دن گیر کنه پشت اونجایی که میخوان مهر بزنن مهر نزنه طرف بمونه. وای 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 پا نگهش میدارم. ما راجع به این موقف مقداری در هفته قبل حرف زدیم و این بحث و این موقف یه موقفی است که خیلی بحث داره و ما بنای دنبال کردن نداریم چون بنا بر اجمال
مفید هست.
نه مفید هست ولی متبعد
که اس موقف میں کہنے کی باتیں بہت کچھ ہیں. آ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہم ارادہ ہی نہیں رکھتے ہیں کہ بحث کو پھیلا دیں اس لیے ان باتوں سے صرف نظر کرتے ہیں اجمالاً گفتگو کر رہے ہیں.
خب میرسیم به دومین موقف یا یکی از مواقف که دومین بحث ماست و اون سؤال است از عمر و جوانی.
اس کے بعد
یکی عمر یکی جوانی این دوتا یادتون باشه. دوتا چیز ها
بعد کے موقف میں عمر کے بارے میں سوال ہوگا جوانی کے بارے میں سوال ہوگا. عمر ایک چیز ہے جوانی ایک اور چیز ہے.
درست است
کہ عمر فیما افنیت.
درست است کہ جوانی ہم از عمر است اما او رو به خصوص ذکر کرتے صرف اینا.
جوانی بھی عمر کا حصہ ہے لیکن جوانی کو ایک خصوصیت حاصل ہے عمر کے دیگر حصوں کے مقابلے میں لہذا اس کو ایک مستقل محل سوال قرار دیا گیا ہے.
این روایت رو عنایت کنید چه زیباست و چه قشنگ و زیبا مسئله ما رو بیان میکنید.
اس روایت پر توجه دیجئے کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ
عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تزول قدم عبد، انسان نمیتواند قدم از قدم بردارد، یعنی بهش میگن بیست بیست تکون نخور. میخواییم از سوال کنیم، این بعد از حبستا میخواییم سوال کنیم، رد نشو همینطور.
اس لحجه پر دیکھئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب انسان اس پہلے چیک پوسٹ سے گزر جائے گا اور چلنا چاہے گا تو کہا جائے گا رک جاؤ، تمہارے قدم نہ ہلے.
لا تزول قدم عبد، پا از پا قدم از قدم حق ندارد بردارد. یوم القیامه حتی یسأل عن اربع، تا اینکه از چهار چیز سوال بشه و جواب بدیم.
اس وقت تک عبد قدم نہیں بڑھا سکے گا جب تک کہ اس سے چار چیزوں کے بارے میں سوال نہ ہو جائے.
ان عمره فیما افناه، اس کی زندگی چگونے گزرانده و فن به باد داده،
اس کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اس زندگی کو کہاں خرچ کیا ہے.
وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاح، جوانی رو چگونه گزرانده است، اونجا فنا است، اینجا ابلاح.
اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اس جوانی کو کہاں پر نہیں گزارا کرنا. ابلا کے معنی یعنی پرانا کر دینے کے ہیں، جیسے کوئی نیا کپڑا اگر پرانا ہو جائے تو اس میں جھالیاں پڑ جاتی ہیں، جوانی بھی گزر جاتی ہے تو اس میں وہ کمزوری آنے لگتی ہے. جوانی کی نشاط اور طاقت کو کس چیز میں اس نے کمزوری تک پہنچا دیا.
وَأَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِي مَا أَنْفَقَ،
اور تیسرا سوال اس کے مال کے بارے میں کیا جائے گا کہ اس مال کو اس نے کن راہوں سے کمایا اور کہاں کہاں پر خرچ کیا.
علی ستا باشه،
یعنی کمانے کے بارے میں بھی خرچ کرنے کے بارے میں بھی.
ان عمره فیما افنا، ان شبابه فیما ابلا، و ان ماله من مکتسب یا من این اکتسب و فیما انفقه. این ستا چیز یادتون باشه.
عمر کے بارے میں سوال ہو گیا کہ عمر اس نے کہاں انتہا تک پہنچائی، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس قوت کو کس مورد میں خرچ کر کے ضعف میں تبدیل کیا. مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کہاں سے حاصل کیا، کدھر خرچ کیا.
امروز دنیا یکی از مباحثی که مربوط میشه به مدیریت جامعه مدیریت زمانه، اینا خوب گوش کنید.
آج کی دنیا میں مینجمنٹ میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس میں ایک اہم سبجیکٹ ہے کہ آپ ٹائم مینجمنٹ، یعنی زمانے کو کس طرح سے تنظیم کرتے ہیں.
مدیریت زمان در ژاپن گفتن در سال من چند دقیقه کارخونه ها تعطیل میشه یا کلید میخوره. مدیریت زمان، کار مفید یک نفر در اداره چقدره؟ مدیریت زمان. مطالعه چگونه مفیدتره؟ مدیریت زمان. در چه زمانی مطالعه مدیریت بشه، اقدام بشود مدیریت زمان. در چه وقتی میخوام ارتباط با خدا پیدا کنم مدیریت زمان. مدیریت زمان و مدیریت.
تین چار چیزیں آپ نے ذکر کی، کارخانوں میں ٹائم مینجمنٹ، ایک طالب علم کی زندگی میں ٹائم مینجمنٹ، ایک سالک کے راہ سلوک میں टाइम मैनेजमेंट का बड़ा दखल है कामयाबी के लिए, कि आप किस तरह से टाइम को मैनेज करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बराबरी हासिल कर सके।
الان حتی برام کنترل ترافیک هم زمان داره مدیریت میشه.
آج کے زمانے میں ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ٹائم مینجمنٹ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے.
برای جلسات و سمینارهای علمی هم داره زمان مدیریت میشه.
سمیناروں کے لیے، کانفرنسوں کے لیے بھی ٹائم مینجمنٹ سے کام لیا جاتا ہے.
درست، مدیریت زمان خیلی مهم. ان اللیل و النهار یعملان فیک فعمل فیهما. بابا شب و روز دارن در تو عملیات میکنن، تو هم مدیریت بکن. زشته روز شب و چرخه که او تو رو مدیریت کنن و تو بیکاره باشی. زشته.
حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام السلام کے اس خوبصورت کلام کو دیکھیں. حضرت نے فرمایا کہ روز و شب تم میں کام کر رہے ہیں، یعنی کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی عمر کو انتہا کی طرف لے جا رہے ہیں، فنا کی طرف لے جا رہے ہیں. تم بھی اس زمان میں اپنا کام کرو. حضرت کتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، کھڑے ہو جاؤ، مرد ہو تو تم بھی اس میں کام کرو، یہی چیز آپ کے پاس ہے، اس کے ذریعے سے زیادہ کماؤ.
مدیریت زمان، انما انت عدد الایام بکل یوم یمضی علیک یمضی ببعضک. بابا مدیریت کن.
بح.
چرا دست میدی؟
کتنا خوبصورت ہے یہ کہ آپ کیا ہیں، آپ کا وجود آپ کی حقیقت، عدد ایام آپ کی حقیقت ہے. جتنے دن آپ سے گزر گئے آپ کا حصہ کم ہو گیا. مرد ہو تو ٹائم مینجمنٹ کے ذریعے سے ان عدد ایام سے زیادہ فائدہ اٹھا لو.
مدیریت زمان اہمال کاری و سہلنگاری رو میزند، از بین میبر.
جو شخص ٹائم مینجمنٹ نہیں رکھتا ہے وہ اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی کاہلی اور سستی کی وجہ سے ایک بڑا سرمایہ ہاتھ سے ضائع کر دیتا ہے.
گفتن مرحوم صاحب جواهر در گرمای 48 درجه و 50 درجه نجف میرفت تو حوض میرشست، تا اینجاش تو آب بود، کتاب فقهی رو دست گرفته و مطالعه میکرد. 50 و 40 جلد جواهر
میرفت. مرحوم صاحب جواهر کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ عراق کی گرمی نمونے کی گرمی ہے، بہت زبردست گرمی ہوتی ہے، ہم نے تو دیکھی نہیں ہے، لوگ نقل کرتے ہیں. تو 45 درجے کی گرمی میں کیا کرے انسان، کس طرح سے ٹائم سے کام یعنی فائدہ اٹھائے جبکہ گرمی بہت شدید ہے. کور میں جا کر یہاں تک پانی میں بیٹھتے تھے، کتابیں سامنے رکھتے تھے، مطالعہ کرتے تھے اور لکھتے تھے، اور اتنا سا جواہر الکلام اس محنت کا نتیجہ ہے، اس ٹائم مینجمنٹ کا نتیجہ ہے.
ہر دانشمندی، چه فقیره، چه فیلسوفه، چه مفسره، هر کس به حال جا رسیده مال این بوده زمان رو مدیریت کرده. تو علوم طبیعیش هم همینطوره، تو علوم تجربیش هم همینطور.
جو شخص ٹائم کو سمجھتا ہے، ٹائم کی اہمیت کو سمجھتا ہے اور مینج کر سکتا ہے اپنے ٹائم کو، وہ کسی نتیجے تک پہنچ گیا ہے. چاہے وہ فلسفے کا دانشور ہو، چاہے وہ فقہ کا ہو، چاہے وہ کسی علوم کا ہو، اسی نے بہرمندی حاصل کی، نتیجہ لے لیا جس نے ٹائم کو مینج کیا.
نام مدیریت میکنیم در خانه، در امور شخصی، در امور مملکتی، به زمان مدیریت بشه. عجیبه، مرحوم امام رحمت الله علیه،
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
مرحوم امام رحمت الله علیه وقت خاصی مشرف میشدن حرم مولا امیر المومنین. میگفتن بعضی از افراد ساعتهاشون رو با آمدنیشون کوک میکردن.
کیا بات.
بله.
آن دو باتیں ایک ساتھ کی، ایک تو تھوڑی سی تنبیہی گفتگو تھی کہ ہم نے بتا دیا کہ جو لوگ ٹائم کو مینج کرتے ہیں وہ کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ ہم اپنا حال دیکھیں, اپنا شخصی حال, آئلی حالت, اداری حالت, ہم اپنی شخصی زندگی میں کتنا ٹائم مینجمنٹ کے پابند ہیں, گھر کی زندگی میں کتنے ٹائم مینجمنٹ کے پابند ہیں, اداری زندگی میں کتنے ٹائم مینجمنٹ کے پابند ہیں. معاد کے حوالے سے ہے نا, عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا, عمر کیا چیز ہے؟ یہی ٹائم ہے. نیز دوسری بات جو آوا نے بتا دی وہ یہ کہ اس زمانے کے علماء اور دانشوروں میں سے ایک وہ شخصیت جو ہمارے لیے اسوہ کی حیثیت رکھتے ہیں, یعنی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ, اس بزرگوار کے ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے ایک مثال پیش کی اور فرمایا کہ امام خمینی اتنے دقیق تھے کہ جب ان کے زیارت جانے کا ٹائم ہوتا تھا تو سیکنڈز کا بھی پیچھا نہیں ہو, ہر روز جس ٹائم میں زیارت کو جانا ہے اسی ٹائم میں جاتے تھے. لوگ اپنی گھڑیوں کو امام خمینی کی آمد کے ذریعے سے سیٹ کرتے تھے, امام خمینی آئے ہیں اس کا مطلب ہے کتنا بچ گیا, یعنی کتنا ٹائم مینجمنٹ کے پابند تھے. ایسا ہی انسان اتنا عظیم کارنامہ انجام دے سکتا ہے.
مرحوم عائش آبادی استاد امام رحمت اللہ علیہ و استاد بعضی از هم دورهیای امام میگفتن ایشون ساعت 11 برای ما درس میگفتن, یعنی یک ساعت به ظهر میدیدیم تا ساعت 11 میشه یه پسر 13-14 ساله ای از اتاق ایشون میاد بیرون میره. این کیه دیگه؟
کہ مرحوم شاہ آبادی سے نقل کیا گیا ہے کہ 11 بجے وہ حضرت امام کو بھی اور امام کے ہم دورہ جتنے بھی بزرگان تھے ان کو درس پڑھاتے تھے شاہ آبادی. نقل کیا گیا ہے کہ ٹھیک 11 بجے ایک نوجوان اس درس میں شریک ہوتا تھا.
این کتاب جوان مقدمات هم زیر بغلشه. آقا فرمودن چند روز پیش این اومد به من گفت آقا من دارم نحو میخونم میخوام صمدیه شروع کنم. میگن شما خوب بلدی صمدیه بگی. من دارم 20 دقیقه فر وقت دارم. گفتم بله بیا این 20 دقیقه رو استفاده کنم.
پوچھا گیا مرحوم شاہ آبادی سے کہ یہ نوجوان کون ہے, تو انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ نوجوان کچھ دن پہلے میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نہ علم و نحو کا طالب علم ہوں, میں نے سنا ہے کہ آپ کتاب الصمدیہ کے بہت اچھے استاد ہیں, میرے پاس یہ 20 منٹ خالی ہیں 11 کے بعد سے نا, یہ 20 منٹ میں چاہتا ہوں کہ اس 20 منٹ میں آپ سے فائدہ اٹھا لوں, اجازت ہے کہ آپ مجھے پڑھائیں؟ تو میں نے بھی قبول کیا. یہ نئے آئے ہیں
مدیریت زمان. یکی از دوستان ما که الان جز شاید بهترین فیلسوفان حوزه باشه, ایشون یک چیزی درست کرده, وقتی که میره توالت اونجا روزنامه رو براش میزنه تو توالت, روزنامه مطالعه میکنه, کارا دیگه شما انجام میده. چرا؟ میگه من اینقدر وقت دارم روزنامه هم اینم که تو روزنامه میرسه حدش هم این آدم هم اونجا بخونه.
آگه رهی که هماره دوستو میں سے ایک جو اس وقت بہترین فلسفوں میں سے ہیں, فلسفرز میں سے ہیں, ان کے بارے میں نقل کیا گیا کہ وہ اتنے ٹائم کے پابند ہیں کہ ان کے اخبار جو ہے وہ ان کے واش روم میں رکھا جاتا ہے. جب وہ واش روم جاتے ہیں تو اس ٹائم میں کہ جب وہ خالی خالی گزر جاتا ہے وہ وہاں پر اخبار کا مطالعہ, اس کے علاوہ اور ٹائم نہیں ہے, اور کوئی ٹائم اس کے پاس اخبار پڑھنے کے لیے نہیں ہے.
اینا به جایی میرسن بابا.
جو اس طرح سے ٹائم سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ کہیں پہنچتے ہیں.
وقت ماها وعده میگذاریم با 2 ساعت تاخیر اول وقت میاییم. بده؟
ہمارے ہاں شادیوں میں مجالس میں یہ آقا کہیں یا نہ کہیں, جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ٹائم کچھ دیا جاتا ہے اور حضور کسی اور ٹائم میں, آ کی تعبیر کے مطابق 2 گھنٹے کی تاخیر سے ٹھیک ٹائم پہ آتے ہیں.
نہیں میشے کہ خب سهلنگاری در وقت، اون وقت و ان عمرهی فیما افنا، میپرسن چقدر سهلنگاری کردی، چقدر برباد دادی.
یہ پورا ٹائم مینجمنٹ کی جو بحث کی گئی ہے اسی جملے کے لیے تھا کہ چیک پوسٹ پہ روک کے پوچھا جائے گا تمہیں ٹائم دیا گیا تھا، عمر یعنی ٹائم، اسے کیا کیا، اس سے کس طرح سے فائدہ اٹھایا، کتنا ضائع کیا، کیا کیا اس عمر کو، ٹائم مینجمنٹ میں تم کتنے کامیاب رہے اور کتنے ناکام.
سرمایه است بهت دادیم یا آخرت تحصیل کنی یا دنیا تحصیل کنی یا اقتصاد تحصیل کنی یا معرفت تحصیل کنی، چرا بیکاری شدی؟
جس طرح سے مال دولت سرمایه ہے اس کو آپ صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر کے اسے بڑھا سکتے ہیں، اسی طرح ٹائم سرمایہ ہے، وقت سرمایہ ہے، اس سرمایے سے تم نے کیا فائدہ اٹھایا، کتنی معرفت حاصل کی، کتنا اقتصاد حاصل کیا، کتنی اپنی آگاہی کو بڑھا دی، اس کے ذریعے سے اپنی دنیا کو کتنا آباد کیا اور اپنی آخرت کے لیے کیا کمایا، سوال ہوگا. فیما افنا
وان شباب، تا اینجا یادتون باشه از اون سوال میشه، و ان شبابهی فیما ابلاه، از جوانیشان میپرسن در چه گذراندی، مگر آقا این قطعی از عمر، از عمر نیست که جداگانه سوال میکنن.
اس کے بعد ہے جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کی یہ طاقت اس نے کہاں پر کس چیز میں خرچ کر کے ضعف میں تبدیل کیا، کہاں پر. آپ فرماتے ہیں کہ کیا یہ جوانی عمر نہیں ہے؟ ہے، عمر ہی ہے، لیکن عمر کا ایک خاص حصہ ہے،
گل سرسبد عمر ہے،
پھولوں کا جو ٹوکرا ہوتا ہے اس میں بہت سارے پھول ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک پھول نمایاں حیثیت رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں ٹوکرے کا شاہکار پھول. تو انسان کی زندگی کے ٹوکرے میں ٹائم کے جتنے پھول ہیں ان میں جوانی وہ شاہکار پھول ہے.
وَإِنَّ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ، یا اِنَّ لِلَّهِ، در روایت هست اِنَّ لِلَّهِ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ أَلَا فَتَعْرَضُوا لَهَا. این نفحه همین ایامی که از مواردش و مصادیقش همین ایام جوانی است.
کیا بات،
نسیم های خوشی که دلبری می کنه، جان رو می فضاید.
روایت میں آیا ہے کہ تمہاری زندگی میں خدا کی طرف سے بعض ایسے اوقات ہیں جو اس میں نسیم فیوضات الہی تمہاری زندگی کی طرف سے گزر کے جاتی ہے، اور وہ کامیاب انسان ہے کہ جو اس نسیم سے بہرہبری کر لے، فائدہ اٹھا لے، اور جوانی ان میں سے ایک ہے.
وقت تحصیل علم، وقت تحصیل معرفت، وقت سلوک الاللہ، وقت کیف با خداست، وقت عیش با اولیاء خداست.
جوانی نشاط کا زمانہ ہے، جوانی توانائی کا زمانہ ہے، اس توانائی اور اس نشاط کے ذریعے سے آپ جو چاہیں حاصل کر سکتے ہیں، اقتصاد حاصل کر سکتے ہیں، علم حاصل کر سکتے ہیں، معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر عاشقانہ مزاج ہے تو خدا سے لو لگا سکتے ہیں، اولیاء اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں.
عزیز من، امروز نفت و طلا و قدرت تسلیحاتی سرمایه یک مملکت نیست، علم و جوان سرمایه یک مملکت.
میرے عزیز، آج کے زمانے میں سونے کے ذخائر، گیس کے کان یا تیل کے کنویں یہ کسی ملک کے ذخیرے شمار نہیں ہوتے ہیں. کسی ملک کا ذخیرہ توانائی علمی اور جوانی. جوانی اگر توانائی علمی میں بدل جائے تو یہ ذخیرہ ہے. جس ملک کے پاس جوان ہوں اور وہ جوان توانائی علمی میں بدل جائیں وہ ملک طاقتور ہے.
ان روایات کو ببینید, ان روایات نبی کے مکرم ہیں.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. ان لله ملکاً یا ملکاً, خدا ملائکه ای داره. ینزل فی کل لیله, هر شب نزول میکنه. چی میگه؟ فینادی یا ابنا العشرین جدو واجتهدو.
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خدا کا ایک فرشتہ ہر شبانہ روز میں نازل ہوتا ہے اور 20 سال کی عمر رکھنے والے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے, اے 20 سال والو, تلاش کرو اور جستجو کرو.
جدو وجتهدو, مبادا وقتمون رو به بتالت بگذرونیم.
تو جو نوجوان
این روایت رو ببینید,
اس منادی کے ندا کو گوش دل کے ذریعے سے سنا اور اس پر عمل کیا, وہ کسی نتیجے تک پہنچ گیا.
بعض این روایت از نبی اکرم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال من فتح له باب خير, هر کس براش یه باب خیلی مفتوح میشه, فلینتهزه, مواظبت کنه, او رو دریافت کنه, بگیره. فانه لا یدری متى یغلق, نمیدونه کی بسته میشود.
کہ ایک اور حدیث پیغمبر اکرم ہی سے کہ جس کسی کے سامنے خیر کا کوئی دروازہ کھل جائے, اس خیر کے دروازے کے کھلنے کو وہ اپنے لیے غنیمت سمجھے اور حاصل کرتا جائے. اس لیے کہ اگر یہاں پر اس نے سستی کی, اگر اس نے یہاں کاہلی سے کام لیا تو خیر اس کے ہاتھ سے نکل گیا. کیا معلوم یہ خیر کا دروازہ کب بند ہو جائے. یہ سوچنا کہ ابھی تو میں ذرا آرام کروں گا, بعد میں میں حاصل کروں گا, جس وقت آپ نے آرام کیا بعد کے سوچ میں, وہ بعد میں شاید دروازہ ہی بند ہو جائے.
خدا حکم,
جب تک کھلا ہے حاصل کرو.
جوانی باب خیر ہے.
دیکھو کس طرح سے آپ کو کہاں پہنچا رہے ہیں کہ جوانی خود باب خیر ہے. کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو, یہ باب خیر کھلا ہوا ہے, آؤ حاصل کرو. جوانی میں سستی نہیں.
لا یزول قدم عبد یوم القیامه, تا اینکه سوال بشود عن شبابه فی ما ابلا.
پس یہ دوسرا ہی عمر کے بعد یہ دوسرا حصہ اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے جوانی کہاں گزاری.
از عمر سوال میکنم, از جوانی در عمرم سوال میکنم.
توجہ فرمایا کہ عمر کے بارے میں تو سوال ہونا ہی ہے, لیکن اس عمر کے ایک خاص حصے کے بارے میں بھی سوال ہوگا, جوانی کے بارے میں.
ما وقتی که ادبیات میخوندیم تو این کتاب های ادبی هم با این که همیشه اشعار چرت و پرت دار, بعضی از مواقع هم اشعار خوب پیدا میشه.
کہہ رہے کہ ہم جب ادبیات پڑھتے تھے, صرف و نحو معنی بیان ہو یہ, تو اس میں معمولاً اشعار ایسے اوٹ پٹانگ اشعار ہیں. چرت و پرت کا ترجمہ شاید یہی اچھا ہو جائے, اوٹ پٹانگ کا. لیکن ان میں کبھی کبھی اچھے شعر بھی پیدا ہوتے ہیں, اچھے اچھے شعر بھی ملتے ہیں.
یا لیت الشباب یعود یوما فاخبره بما فعل المشیب. ای کاش جوانی می آمد، من بهش می گفتم این پیری با من چه کرده.
کسی سن رسیدہ شاعر نے اپنے احساسات کا اظہار اس طرح سے کیا ہے کہ کاش جوانی پلٹ کے آتی تو میں اسے بتا دیتا کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. اتنے بڑھاپے میں آنے کے بعد پھر انسان ناتوان ہو جاتا ہے.
سوال سوم این است که از راجع به امور مالیه، از کجا آورده ای و در چه راهی صرف کرده ای؟
ایک اور چیک پوسٹ، عمر کا چیک پوسٹ، جوانی کا چیک پوسٹ، اور اب اقتصادی چیک پوسٹ، اکنامیکل چیک پوسٹ. یہاں پر آپ سے آپ کی اکانومی کے بارے میں سوال ہوگا کہ جی کیا پایا، کیا حاصل کیا، کہاں سے اور اسے کہاں خرچ کیا،
چگونے، از چرا، با چه زد و بند هایی؟
زد و بند
چه کردی؟ حلال بود، حرام بود، مشتبه بود، چجور بود؟ بعدم حالا به دست آوردی، بگویم چجور مصرف کردی، کجا؟
کتنا کمایا؟ کیسے کمایا؟ کس ہیرا پھیری کے ذریعے سے کمایا؟ حلال کمایا، حرام کمایا، مشتبہ کمایا، یعنی ابھی پتہ نہیں کیا ہے. اور پھر کمانے کے بعد جو کچھ آپ کے ہاتھ میں آیا اس کو کیا کیا؟ امیال شخصی کی مثلا تکمیل کے لیے خرچ کیا، خواہشات کے لیے خرچ کیا، راہ خدا میں خرچ کیا، از قیام عزاداری سید و شہداء کے لیے خرچ کیا، کہاں خرچ کیا، شاہد اللہ کی تعظیم کے لیے خرچ کیا؟
عزیزان این رو بدونید، مسئله اقتصاد و امور مالی یکی از ارکان اساسی زندگی است.
برادران گرامی خوب غور کریں، اقتصاد اور امور مالی کا مسئلہ انسان کی زندگی کے نہایت ہی اہم اور اساسی مسائل میں سے ایک ہے.
بخشی از خوشبختی ها، بدبختی ها، تعالی های علمی مربوط به اقتصاده.
انسان کی زندگی میں حاصل ہونے والی خوشبختیاں، بدبختیاں، علمی تکامل کافی حد تک امور مالی کے ساتھ وابستہ ہیں.
بعضی از مواقع در تربیت انسان ها راههایی رو میریم که راههای خطاییه.
کبھی کبھی ہم انسانوں کی تربیت میں ایسی راہوں پر چلتے ہیں کہ وہ راہ ثواب نہیں ہیں.
بعضی از مواقع روایات رو طوری معنا میکنیم که اون فقه روایات نیست.
ہاں بہت خوب توجہ سے سنیے گا. کبھی کبھی ہمارے سامنے روایات جب آتی ہیں تو ان روایات کو کا ترجمہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ فقہ روائی نہیں ہے.
نہ
یہ فقہ نہیں ہے،
مسئله این است که اگر از دنیا مذمت شده است، از این درخت و شجر و مدر و تجارت خونه و کارخونه مذمت نشده.
روایات میں حب دنیا کی برائی کی گئی ہے، دنیا کی برائی کی گئی ہے. بعض دفعہ بعض لوگ ان روایات سے اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ بس اس بنا پر زراعت، کارخانہ، تجارت، مارکیٹ، دکان، اقتصاد، سرمایہ، درہم، دینار برے ہیں.
نہ
ایسا نہیں ہے.
عبادت 10 جزء شده، 9 جزءش در طلب روزی حلال در روایات داریم.
جہاں یہ روایات ہیں توجہ رکھیے گا، وہاں پر یہ روایت بھی تو ہے کہ عبادت کے 10 جزء ہیں، 9 جزء رزق حلال کی تلاش میں عبادت قرار دیا گیا ہے.
مال را کز بحر دین اگر همون نعم مال صالح خواندش رسول، آب در کشتی حلاک کشتی است، لیکنن در زیر کشتی پشتی هم
گابد
من مولاناست.
مولانا روم کی مثالیں بھی بہت خوبصورت ہوتی ہیں. اس مثال کو دیکھیں کتنا خوبصورت بیان کیا ہے. انسان کے اڑنے کے لیے، انسان کے پرواز کے لیے، انسان کے چلنے کے لیے اس کے نیچے اگر پانی ہو تو یہ بہت اچھا ہے، لیکن کشتی کے اندر اگر پانی آ جائے تو یہ کشتی ڈوب جائے گی. مال اور ثروت کے ذریعے سے انسان چل سکتا ہے، لیکن مال اور ثروت میں انسان ڈوب جائے تو انسان ڈوب جائے گا. ایک اور تعبیر اس طرح سے آئی ہے کہ تم دنیا میں رہو اپنے اندر دنیا کو نہ رکھو. اس طرح کی تعبیر بھی آئی ہے، اگر اپنے اندر دنیا رکھو گے ڈوب جاؤ گے، خود دنیا میں رہو. سرمایہ اور اقتصاد بھی ایسا ہے.
رجع به این دنیا و هم اینکه دنیای ممدوح داریم، دنیای مظلوم داریم، اینو چون شاید دو سه سال پیش بحث کردم دیگه دنبال نمیم.
اس موضوع پر تین سال پہلے
چند جلسه
هم نگفتگو کی ہے، لہذا اس کو تکرار نہیں کریں گے.
خلاصش اینکه ببینید بقاء ملل، بقاء خاندان ها، بقای حکومت ها، عزت حکومت ها، اقتدار حکومت ها، بخشش مسائل مالیه و اقتصادی.
قائلی زندگی میں بھی، قومی زندگی میں بھی، ملکی زندگی میں بھی، حکومتی زندگی میں بھی ایک حصہ اقتصاد ہے، بلا شک و شبہ. جس کا اقتصاد اچھا ہے وہ سرفراز ہو سکتا ہے، جس کا اقتصاد خراب ہے وہ بدبخت ہو جائے گا. چاہے شخصی زندگی میں اقتصاد خراب ہو، چاہے ملکی زندگی.
دو بخش، درآمد فرد و مصرف فرد، اینا باید با هم حساب کتاب بشه. درآمد جامعه و مصرف جامعه، اینا در تعالی جامعه و فرد و بدبختی جامعه و فرد موثره.
کتنی آمدنی ہیں، کتنا خرچ ہے، بیلنس ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آمدنی سے بڑھ کے خرچ ہو جائے. اگر خرچ زیادہ ہو آمدنی سے تو بدبختی ہے. ملکی سطح پہ ہو تو ملک بدبخت ہے، گھر کی سطح پہ ہو تو گھر بدبخت ہے.
در فقه کسانی که در اموالشون حرکت های سفیهانه می کنن ممنوع تصرفن، میگن اجازه شون ندید، حاکمش از جلوشون رو میگیرن، میگه تو نابود میکنی، تو تدبیر در مصرف نداری.
فقه میں باب ہجر ایک باب ہے، وہاں پر یہ بحث کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص سفیہ ہو اپنے تصرفات میں، اسے یہ نہیں پتا چلتا ہے کہ مثلا کتنا خرچ کرنا چاہیے اور کن حالات میں کتنا خرچ کرنا، اگر یہ تمیز نہیں دے سکتا تو سفیہ ہے. حاکم شرع اس کو ممنوع تصرف قرار دیتا ہے، اس کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے مال میں تصرف کرے. مال اس کا ہے لیکن ممنوع تصرف، کیونکہ آپ کے اوپر صحیح نہیں ہے اس کا.
یہ آقای میگو ما اول ما که شهریه میگیریم روز اول دوم سوم کباب میخوریم، بعد پنجم ششم دهم رو تخم مرغ میخوریم، روزهای آخر ده روز آخر چیز رو نون و پیاز سفاحت دیگه. آره
که کسی کے بارے میں نقل کرتے ہیں جب ہمیں تنخواہ ملتی ہے تو شروع کے دنوں میں کباب کھاتے ہیں، بعد کے کچھ دن ہم انڈے کھاتے ہیں، تیسرے کچھ آخری مرحلے میں روٹی اور پیاز. صفاحت یعنی یہی، اسی کو صفاحت کہتے ہیں.
حالا این روایت رو دقت کنید، این روایت رو دقت کنید، خیلی زیباست. ان ابی جعفر علیه السلام قال
اللهم صل علی محمد.
یادتون باشه داریم معاد بحث میکنیم، داریم مواقف رو بحث میکنیم، بارها بهتون گفتم اینجا از اونجا جدا نیست، بارها گفتم.
بحث ہمارے معاد کے بارے میں ہے، لیکن یہ کتنے مرتبہ میں آپ کی خدمت میں کہہ چکا ہوں کہ عالم مادہ کی بحث عالم آخرت کے بحث سے جدا نہیں ہیں، یہ اور وہ دو الگ الگ عوالم نہیں ہیں،
متصل ہیں، یادمون باشه.
ظاہر و باطن کی کیفیت رکھتے ہیں، اتصال ہے یہ، نہ یہ کہ دو الگ الگ عوالم ہیں. شرط مثلا یہاں انسان کچھ ہو جائے وہاں کچھ اور ہو جائے، نہ، جیسا یہاں ہے ویسا وہی ہے.
ان روایت رو خوب گوش کنید، ان روایت خیلی زیباست. ان بقاء المسلمین، از حضرت باقر سلام الله علیه.
اللهم صل علی
محمد. من اصلا این از حضرت باقر سلام الله علیه. فرمود ان بقاء الاسلام و بقاء المسلمین ان تسیر الاموال عند من یعرف الحق. معنا میکنه اموال در دست کسانی قرار میگیره که حق را بدانند. اگر بخواید اسلام بماند، جامعه اسلامی بماند، مسلمان ها بمانند، عزت مدارانه زندگی کنند، باید اموال در دست سفیهان قرار نگیرد، در دست کسانی قرار بگیرد که یعرف الحق. من میگم یعرف الحق یعنی چه؟
کتنا خوبصورت بیان ہے حضرت امام پنجم کا. فرماتے ہیں کہ اگر دین کو باقی رہنا چاہیے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ حق باقی رہے، دین باقی رہے اور مسلمانوں کی عزت اور اقتدار اور شوکت باقی رہے، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ اموال ان لوگوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو عارف بالحق ہیں. اب حق کیا ہے اسے بیان کریں.
الان میگم یعنی میتود اقتصادی رو بلد بشه.
عارف بالحق یعنی کیا مطلب؟ یعنی اقتصادی میتھڈ سے آشنا ہو،
یعنی بداند در یک سیستم چه سیستمی در دنیا جواب میده،
یعنی اسے معلوم ہونا چاہیے کہ آج کے دنیا میں ملک کو چلانے کے لیے کس سسٹم اقتصادی کو اجرا کرنا چاہیے.
آیا سسٹم اقتصادی سوسیالیستی جواب میده؟ نه. سسٹم اقتصادی لیبرالیستی جواب میده؟ نه. تنها بازار حساسی که تو دنیا زمین نخورد بازار ما بود، سرش هم اون یک قدری رنگ و لعاب دین رو و اقتصاد دینی رو به خودش گرفته بود.
ابھی تک ہمارے پاس تین اقتصادی سسٹمز دنیا میں متعارف ہیں، سوشلسٹ سسٹم، کیپیٹلسٹ سسٹم اور اسلامک سسٹم. سوشلسٹ سسٹم ختم. اگر آپ سوشلسٹ سسٹم اقتصادی سے معاشرے کو چلانا چاہیں گے نہیں چلے گا. کیپیٹلزم بھی ختم ہو گیا، یعنی اس کی ہوا بھی نکل گئی، اور اب کیپیٹلزم جن ممالک میں کیپیٹلزم رائج تھا ان کے اقتصادی حال دنیا کے سامنے آ چکا ہے کہ ان کا حال کیا ہے، کس طرح سے ان کے بینک مسلسل کرپٹ ہو رہے ہیں.
آدن آمدن یہاں بانکداری اسلامی انگلستان اندر تبعیت میکنے.
اب برٹش گورنمنٹ کے لوگ بھی آ کر ہمارے پاس اسلامک اقتصاد سیکھنے کے لیے طالب علم بن کے آئے ہیں، ہم سے سیکھ رہے ہیں ابھی.
البتہ اول راہ اندھا بیتون بگم، اول راہ
چیا اول راہ
مہدر منجا.
اہاں، یعنی کہ ہم جو اسلامی اقتصاد کو چلا رہے ہیں ہم بھی کوئی کمال تک پہنچے نہیں ہیں، ابھی آغاز راہ میں.
یک میتود اقتصاد درست رو تو خانه، تو جامعه، تو اداره، تو مملکت، تو دنیا بدانه. یک یعرف الحق یعنی این.
پس شوکت اسلامی کو باقی رکھنے کے لیے، حق کو قائم رکھنے کے لیے، دین کو باقی رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سسٹم اقتصادی ان کے ہاتھ میں ہوں کہ جو اقتصاد کے سسٹم کو جانتے ہوں ان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے.
یا آقای معنا کرده بودم، معنا کرده کسی که بفهمد چیه یعنی چه.
چه ربطی داره آقا؟ خدا خیلی بده.
یعرف الحق ان کے ہاتھ میں اقتصاد ہونا چاہیے جو عارف بالحق ہے. عارف بالحق کے معنی کیا یہ ہیں کہ مثلا تشیع کیا ہے اس کو جانتا ہو, علم کلام کا بہت بڑا ماہر ہے, اس کے ہاتھ میں پیسے دے دو, جبکہ وہ نظام اقتصادی کو سرے سے نہیں جانتا ہے. کس طرح سے مثلا اس کے ذریعے سے شوکت اسلامی کا احیاء ہوگا.
وَيَصْنَعُ فِيهَا الْمَعْرُوفِ, ہم متود رو بدانم, ہم متعارف, نہ افراد نہ تفرید حرکت.
کیا بات ہے, بہت خوبصورت ہے. شوکت اسلام و مسلمین کی بقا اسی میں ہے کہ نظام اقتصادی عارف بالحق کے ہاتھ میں ہو, یعنی اقتصادی میتھڈز کو جاننے والے کے ہاتھ میں. نیز دوسری شرط یہ کہ وہ کہ جس کے ہاتھ میں, جو کہ اقتصاد کے میتھڈ کو جانتا ہے, جاننے کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ نہ مفرط ہو, نہ افراط گر ہو, نہ تفریط, بلکہ اعتدال کے ساتھ چلنے والا ہو.
وَإِنَّ مِن فَنَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَفَنَاءِ الْإِسْلَامِ أَن تَسِيرَ الْأَنْوَارُ إِنَّ مَن لَا يَعْرِفُ الْحَقَّ وَلَا يَصْنَعُ فِيهَا الْمَعْرُوفَ. تمام,
اس کا اپوزٹ کہ اگر کسی ایسے کے ہاتھ میں یہ نظام اقتصادی چلا جائے کہ وہ نہ تو اقتصاد کے میتھڈ سے آشنا ہیں, یا اگر آشنا ہے تو مفرط ہے, افراطگر ہے, یا تفرید سے کام لیتا ہے, اگر ایسے کے ہاتھ میں چلا جائے تو فنا مسلمین اور فنا اسلام ہے.
در یک اقتصاد سالم قمار ممنوع ہے. چرا؟ تم برای چی میخوای تو به دست بیاری؟ اکل مال به باطله. در یک اقتصاد سالم رشوه ممنوعه. چرا؟ چون اکل مال به باطله. در یک اقتصاد سالم راندخاری ممنوعه. چرا؟ چون اکل مال به راندخاری. از ارتباطات و اتصالات استفاده کردن.
که ایک صحیح اقتصادی نظام میں قمار حرام ہے, چونکہ بلا وجہ ایک کے ہاتھ میں زیادہ پیسے آتے ہیں, یہ عقل مال بالباطل ہے. رشوت حرام ہے,
پیشے دار معاملہ حرام
ہے, معاملات میں دھوکہ دہی اور ہیرا پھیری سے جو کمایا جاتا ہے وہ حرام ہے, تعلقات اور ارتباطات کے ذریعے سے جو ناجائز راہوں سے کماتے ہیں,
فروختن تراث اسلامی بے اجانب ممنوع ہے,
اور اسلامی سرمایے کو, اسلامی میراث کو اجانب کے ہاتھوں میں بیچنا حرام ہے. اسلامی اقتصاد کے مطابق
ممنوع ہے.
میراث اسلامی نہیں بیچا جا سکتا ہے بھائی آپ کو.
تدلیس المعاشرہ ممنوع ہے.
دھوکہ اور دوسرے کے سر پہ ٹوپی رکھ کے کمانا یہ ناجائز ہے.
حجاب المؤمنین و پول گرفتن برو ممنوع ہے. چرا؟
مؤمنوں کی حجب کر کے بدگوئی شہر میں یا نصر میں بھی کریں تو وہی حکم ہے. اس طرح سے اگر کوئی پیسہ کماتا ہے تو یہ کمائی حرام کی ہے, جائز نہیں ہے.
بعضی از فیلمات که می زدن افراد رو مسخره می کنن, ملل رو مسخره می کنن, دیگران رو مسخره می کنن, ممنوع ہے.
اب آج کے فلم انڈسٹری میں باقاعدہ اس پہ پیسے دیے جاتے ہیں کہ فلاں قوم کی تحقیر کرو, اس پہ اتنے پیسے آپ کو ملیں گے. وہ فلم بناتے ہیں کسی قوم کی تحقیر اور تحقیر کرنے کے لیے, اس تحقیر کرنے کے لیے فلم بنا کر جو پیسے کمائے ہیں وہ ناجائز.
ہر کاری کہ از جہتی یا از جہاتی به جامعه ضرر برساند این درآمد ممنوع ہے.
و خلاصہ یہ کہ ہر وہ راستہ کہ جس کے ذریعے سے اسلام کو, اسلامی معاشرے کو, مسلمانوں کو نقصان پہنچائے اور اس راستے سے پیسہ کمائیں تو یہ کمائی حرام کی کمائی ہے, جائز نہیں ہے.
شراب ممنوع ہے, فحشا و اخذ اجرت بر فحشا ممنوع ہے. چرا؟
شراب کی انڈسٹری سے کمائی, چاہے بیچے چاہے نقل و انتقال کرے، چاہے بہر خالی کرے، چاک چوکیداری کرے، جائز نہیں ہے، حرام ہے. اور اسی طرح سے مثلا ناچ گانا جو فحشا ہیں، ان کے راستے سے کمانا، یعنی کسی بھی قسم کی انوالومنٹ ہو، ناجائز ہے.
چرا؟ چون دستور شریعت در اقتصاد این است که یا ایها الذین آمنوا لا تأكلوا اموالكم بینكم بالباطل. بله، همه اینا تحقیق کردن.
اقتصاد اسلامی کا ایک سرلوحہ ہے، ایک بہت بڑا تخت اور بورڈ، اس کے اوپر لکھا ہوا کہ نا، یعنی ناجائز اور باطل راہوں سے حاصل ہونے والی کمائی حرام کی ہے.
اینجا وقت آیه را امام صادق سلام الله علیه معنا آقا، این لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل یعنی چیه؟ معنی چیه؟
ہمارے چھٹے امام نے اس آیت کا معنی بیان کیا ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اس کا کیا مطلب ہوا؟
قال صلوات سلام الله وسلم علیه انا بها القمار بالقمر.
حضرت نے مصادیق بیان کیے ہیں، معنی بیان کرتے وقت مصادیق، مثلا قمار، جوا.
وکانت قریش تقامر الرجل باهله و ماله. بله،
قریش میں مال بھی جوئے میں لگایا جاتا تھا، حتی بیویاں بھی جوئے میں لگاتے تھے، تم جیت گئے تو تمہاری، میں جیت گیا تو میری.
فنہاہم اللہ عن ذلک،
خدا نے منع کیا، قمار سے منع کیا، جوئے سے منع کیا، جوئے کے ذریعے سے کمائی حرام کی کمائی ہے. یہ
و حضرت صادق ہم مصادیق دیگر رو بیان کردن برای قال الربا والقمار والبخس، بخس یعنی کم فروشی.
اچھا، ربا کے ذریعے سے کمانا، سود کے ذریعے سے کمانا حرام ہے، سود لینا، اور فروش میں، بیچنے میں کم بیچنا، اس کے ذریعے سے کچھ اضافی کمائی آ جائے تو یہ حرام ہے.
وزن، وزن یعنی درآمد های ظالمانه،
چھین کے کمانا کسی سے، دھوکا دے کے کمانا، یہ سارے کمائی ظلم کے کمائی ہیں. ٹیٹی
خلاصے
کے ذریعے سے کمانا، مثلا موبائل چھیننا.
خلاصے این که مسئله مالی خیلی مهمه. اون امور مالی که برگشت کند به ضرر به جامعه، اینها ممنوعند، از اینها سوال میشه.
پس قیامت کے دن آپ کی کمائی سے سوال ہوگا کہ آپ نے جو کمایا کن کن راہوں سے کمایا بھائی، عقل مال بالباطل تو نہیں کیا کہیں؟
من اینک تسبح، از کجا اکتساب کردی؟ این همه این حرفا بار این جمله.
مال کے بارے میں سوال ہوگا چیک پوسٹ پہ، کن راہوں سے کمایا؟ ٹی ٹی کے ذریعے سے کمایا، دھوکے سے کمایا، قمار بازی سے کمایا، شراب فروشی سے کمایا، فحاشی سے کمایا، یہ جتنے بھی راہیں ہیں ان سے کمایا، یا حلال اور خدا نے جو مقرر کیا تھا ان راہوں سے کماؤ ان راہوں سے کمایا؟
در روز قیامت سوال میشه. بله، از حلالش هم سوال میشه، منتها او سوال از اون یک چیز دیگری، سوال از حلال چیز دیگری.
اچھا، یہ کلی طور پہ مال کے بارے میں سوال تھا کہ کن راہوں سے کمائے، حلال مال کے بارے میں بھی سوال ہوگا. مال آپ کا حلال ہے، ٹھیک ہے، لیکن حلال مال کو آپ نے
عاقل بشو
کن راہوں سے کمایا ہے؟
عاقل بشو خود من در مال من تصرف کن، چرا بیشتری بر ورسه؟
کیا بات ہے، کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں، خدا نے عقل دی ہے، کمانے کی صلاحیت اس نے دی تھی، اس سے میں نے کما لیا جتنا بھی کمایا. اب عقل دی ہے تو اس کمائی کو کام میں لاؤ نا بھائی.
آقا میگه آقا وصیت میکنم که چنان بکنن. عزیز من به خودت مردی.
لوگوں کو دیکھو بہت سارا مال چھوڑ دیتے ہیں، اتہائی حصے کے لیے وصیت کرتے ہیں کہ میرے بعد، میرے مرنے کے بعد اس مال کو فلان جگہ پر خرچ کر دیا جائے. او بھائی تم ابھی ہو، ابھی کرو خرچ.
بابا خودت بر خودت نمی کنی، وصیت میکنی بکنم.
تم خرچ کرنا چاہتے ہو، ابھی کرو خود اپنے ہاتھوں سے.
حالا انصاف بده، اگر کسی بخواد یک لقمه غذا بخور از این طرف بیاره، همه بهش نمیخندن.
اگر نوالا آسان راستے سے منہ میں ڈالا جا سکتا ہے، اسے چھوڑ کے یوں نوالا منہ میں ڈالنے کی وجہ گھما کے اگر منہ میں ڈال دیں.
وصیت کردن اکل از قفاس.
خود خرچ کرو، یہ آسان راستہ ہے. یہاں سے خود خرچ کرو، اپنا ابھی زندہ ہو. وصیت کرنا یعنی یوں کھانا ہے.
وقین روایت
بعد میں پتا نہ کوئی کرے نہ کرے، اس پہ عمل ہو جائے نہ ہو جائے.
وقین روایت رو ببینید از امیر از مولا امیر المومن سلام اللہ علیہ.
محمد
یبن آدم کن وصی نفسک.
واہ
وصی خودت مطلوبا.
واہ
فی مالک یبن آدم کن وصی نفسک فی مالک.
بہت خوب. کیوں کسی اور کو وصی بناتے ہو کہ وہ آپ کی طرف سے خرچ کرے؟ اپنا وصی خود بنو، اپنی طرف سے خود خرچ کرو.
خودت عمل کن، همونی که وصیت میکنی که عمل کنن. که من بابا بقیه روایت رو دیگه نمیخونم چون ایشون معنا کرده تقریبا. و روایت دیگه این انبسط ابن مصعب، این از رواته و رواتیست که در زمان حضرت صادق سلام الله علیه
السلام.
انبسا ابن مصعب ان راویوں میں سے ہیں کہ جو ہمارے چھٹے امام کے زمانے میں موجود تھے، ان سے ایک روایت نقل ہوئی ہے.
ایک خاش کاری راجع به روات میشد، این حالات روات رو و گرایش های روات رو اینها ادهی چی میشدن و اینا رو جمع دستبنده میکردن. انبسط ابن مصعب از اون است که خیلی روایات اخلاقی و این چیزی از امام صادق پرسید.
آ کہہ رہے ہیں کہ بہت خوبصورت بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہر امام کے ساتھ جو اصحاب الروایہ رہے ہیں، یہ اصحاب الروایہ الگ الگ نفسیات اور الگ الگ مزاج کے
گرایش،
تمایلات الگ الگ ہیں. کسی کو مثلا دقیق علمی مسائل کی تلاش ہے تو ان کو جمع کیا ہے جیسے مفضل ہیں. کسی کو مثلا اخلاقی مسائل کی تلاش ہے تو ان باتوں کو جمع کیا ہے کہ جو اخلاقی پہلو رکھتے ہوں، بعض نے ان کو جمع کیا ہے. کاش کہ ہم ہمارے علمی مراکز میں ان راویوں کے بارے میں تحقیق ہو جائے کہ ان میں سے کون کون کس قسم کے تمایلات رکھنے والے تھے، تو ایک اچھی تحقیق ہوگی.
میگه من با آقا حضرت صادق عرض کردم که آقا اوصنی من وصیت
کنم. انبسا امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے ایک درخواست کرتا ہے کہ آقا مجھے کوئی نصیحت کر لیں.
یہ بس نصیحتی کرد. فقال اعد زادک، آماده کن زادت رو.
اچھا، انسان جب سفر پہ نکلتا ہے تو
مسافر
اس سفر کے لیے ضروری سامان اپنے لیے مہیا رکھتا ہے نا، اور اگر سفر کا ارادہ نہیں ہے تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے، کوئی تیاری نہیں ہے. حضرت امام نے ان کو یہ وصیت کی کہ تم اپنے سفر کے سامان کو ہمیشہ تیار رکھو کہ خود نہ معلوم کب تمہارا بلاوا آ جائے اور تمہیں سفر پہ جانا پڑے.
محیر جہازک،
اپنے سامان تیار رکھو.
ہے یہ جہازک، ہمیں چیز آمدے آمدے. بکن مسیح نفسک،
اور اپنا وصی خود بنو.
ولا تأمر غیرک،
بابا به دیگری امر نکن، خودت عمل کن. یرسل الیک ما یصلحک. تو دیگری رو امر میکنی که چیزی برای تو بفرستد که به دردت بخورد؟ نه بابا، خودت بکن دیگه، معلومه تو میکنه.
اپنا وسیع خود بنو، حکم اپنے آپ کو کرو. یعنی آپ کیوں ایسا کرتے ہیں کہ آپ کسی اور کو حکم کریں کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ کوئی چیز آپ کو بھیج دے؟ خود اپنے اس عالم کے لیے جتنی چیزیں آپ کو ضروری ہیں وہ خود ہی بھیج دو، یہیں سے بھیج دو.
فکر سنو بکنی،
خود بھیجو، کسی اور کو حکم کیوں کرتے؟
سوال میں کھلا.
اور جبکہ قیامت میں ہم سے سوال بھی ہونے والا ہے، اسی مال کے بارے میں سوال ہونے والا ہے.
از امور مالی سوال میشے،
مالی معاملات کے بارے میں ہم سے سوال ہونے والا ہے.
شما ببینید این علی ابن ابی حمزه بطائنی رو، این هم باز از روات ہے.
علی ابن حمزه بطائنی بھی راویوں میں سے ایک ہیں.
میگه علی ابن ابی حمزه بطائنی ساکن کوفه بوده،
یہ کوفه کے رہائشی تھے.
امام صادق سلام الله علیه ساکن مدینه، درست؟
اور حضرت کی رہائشگاہ مدینہ.
علی ابن ابی حمزه بطائنی میگه من دوستی داشتم.
علی ابن حمزه بطائنی کہتا ہے کہ میرا دوست تھا
چه در دربار بنی امیه منشی بود، نویسنده بود، حسابدار بود، واردات صادرات رو داشت.
یہ بنی امیہ کے دربار میں اور ان کی حکومت میں اکاؤنٹنٹ تھا. منشی آج کے اکاؤنٹنٹ کی جگہ پہ ہوتا تھا، یعنی کیا چیزیں آئیں کیا چیزیں خارج ہوئیں ان کا حساب کتاب رکھنے والا.
دیوان نویس، منشی
منشی استعمال ہوتا ہے.
خب میگه من با این آقا رفتیم مکه، آمدیم مدینه. علی ابن ابی حمزه میگه
یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اس دوست کے ساتھ کہ جو دربار بنی امیہ میں ان کے حسابدار تھا، حساب کتاب کو جمع رکھتا تھا، اس کے ساتھ ہم مدینہ گئے.
بے من گفت علی ابن ابی حمزہ، شما از حضرت صادق سلام علیہ اجازه بگیر من مشرف بشم خدمت ایشون.
اس نے مجھ سے یہ چاہا کہ آپ امام سے اجازت لے لیں میرے لیے کہ وہ مجھے بھی اجازت دے دیں، شرفیاب کریں.
من آمدم خدمت حضرت صادق، عرض کردم آقا منشی دیوان بنی امیه است، اجازه میخواد ولی از خودمونه تقریبا. آره میل داره، میخواد خدمت شما برسه.
میں نے جا کر حضرت سے درخواست کی کہ آقا فلان شخص جو کی منشی ہے اس دربار میں اور وہ آپ کے چاہنے والوں میں سے ہیں، آپ کے عقیدت مندوں میں سے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں.
بابو آمد ام قدمت حضرت رسیدی نشست در منظر حضرت،
آنے بھی اجازت دی اور ہم دونوں آگئے.
عرض کرد آقا من منشی در دیوان بنی امیہ.
کہا کہ میں بنی امیہ کے وہاں منشی ہوں.
اموال زیادی رو جمع کرد، اموال زیادی رو جمع کردم،
چونکہ میری ڈیوٹی اس حکومت میں ہے، وہاں بہت کچھ کمایا جا سکتا ہے، میں نے کمایا بھی بہت ہے، میرے پاس بہت کچھ پیسہ ہو گیا ابھی.
کاف و مخ و چندان بند و بسات و بند حسابی،
اس سے میں نے کئی کوٹھیاں خریدی ہیں، کئی باغات کا مالک ہوں، کئی مثلا چیزیں، بہت مالدار بن چکا ہوں.
به اینجا که رسید حضرت سخنشو قطع کرد.
وہ شخص اپنی گفتگو جاری رکھ رہا تھا کہ مثلا میں فلاں جگہ پر کام کر رہا ہوں، وہاں سے بہت کچھ کمانے کے امکانات تھے، میں نے بہت کمائے ہیں، میرے پاس یہ ہے یہ ہے یہ ہے. حضرت نے اس کی بات کاٹ دی.
حضرت فرمود اگر نویسندگان امثال شما نبودن، دنبال پول ها نمی رفتن، خزینه اونا رو پر نمی کردن، جنگجویان نبودن که به اونها کمک کنن، و تا آخر اونها میتونستن حکومت کنن.
حضرت نے فرمایا کہ دیکھو آپ مجھے یہ بیان کرنا چاہ رہے ہو کہ میں نے ان سے بہت کچھ حاصل کیا ہے, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ اگر تم جیسے ان کے لیے کام کرنے والے لوگ انہیں نہ ملتے اور ان کے لیے تلوار چلانے والے فوجی حاصل نہ ہوتے, ان کے اداروں کو چلانے والے ادارہ گر مدیر اور مینیجرز نہ ہوتے تو کیا ان کی حکومت چلتی؟
نہ اطراف بنی امیہ رو نمی گرفتن, نہ میتونستن حق تمہارو بخورن.
اگر یہ سب جا کر ان کو نہ سنبھالتے, ان کی حکومت کے پرزے نہ بنتے تو کیا یہ ہمارا حق کھا سکتے تھے؟
اگر مردم مبارزه منفی می کردن اونا به حکومت می رسیدن. مبارزه آنچنانی نه, همین مبارزه منفی.
مقابلہ کی دو قسمیں ہیں. ایک دفعہ آپ اپنے ہاتھ میں مثلا تلوار اور تیر اور اسلحہ لے کے ان کا راستہ روکتے ہیں, ایک مقابلہ یہ کہ کچھ نہیں, میں ان کے لیے کام نہیں کروں گا بس. اگر سارے لوگ بنی امیہ کے لیے صرف کام نہ کرتے, پھر ان کے جتنے بھی ادارے چل رہے ہیں اس میں وہ شریک نہ ہوتے, کام نہ کرتے تو کیا ان کی حکومت چلتی؟
خب حضرت اینجا دیگه ساکت شدن. اون آقا دو مرتبه شروع کرد, عرض کرد آقا من این انبار رو به دست آوردم, راهی هست طریقی هست, میخوام آدم, تعبیر منه, میخوام آدم بشم, میخوام پاک بشم, میخوام خودم رو خلاص کنم.
ابو سائل نے سوال کیا, آقا آپ کی بات بجا ہے, اگر ہم لوگ وہاں کام نہ کرتے تو ان کی حکومت نہ چلتی. اب جیسا بھی ہوا ہے میں نے ابھی تک کام کیا ہے, میرے پاس یہ سرمایہ بھی ہے, میں اب توبہ کرنا چاہتا ہوں, اب انسان بننا چاہتا ہوں, کوئی راستہ ہے؟ اب میں کیا کروں؟
حضرت فرمایا اگر من راستہ را, طریق را, مسیر را به تو نشان بدم عمل میکنی؟
حضرت نے فرمایا کہ اگر میں آپ کو وہ راستہ دکھا دوں تو کیا تم اس راستے پہ چلو گے؟
عرض کر پہلا
کہا ہاں,
اور راہ خلاص رو ببینید. حضرت بهش فرمود آنچه که به دست آوردی باید ازش دل بکنی.
جتنا مال حاصل کیا ہے اور آپ کا دل اس مال سے لگا ہوا ہے, دل کی جڑوں کو اس مال سے خالی کر دو, نکالو,
بے صاحبانش برسونی.
بله
اونایی که میشناسی و از کی گرفته چجور جده اون مالشون رو بکن بده, چون از مردم گرفته بده.
جن لوگوں سے ہیرا پھیری کر کے تم نے یہ پیسے, ظلم کر کے, رشوت لے کے, میں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں اداروں میں, جن راہوں سے تم نے کمایا ہے ان کو, ان کا پیسہ ان کو واپس کر دو.
و اموالی کے صاحبشوں نمیشنسی صدقے میں دے,
اور جن مالکوں کو تم نہیں جانتے ہو, پتہ نہیں کہاں سے کس سے کمایا تھا, جن کا یاد نہیں ہے تمہیں, ان کے نام پر صدقہ دے دو.
حضرت فرمو یہ معاملے وہاں میں.
پھر اس کے بعد حضرت نے فرمایا آؤ ایک معاملہ کرتے ہیں,
اگر تو چنین کردی من هم ضمانت میکنم که از رفتن این عالم به اون طرف با تو باشم, تنهاد نکنم.
حضرت فرمایا اگر تم نے ایسا کیا تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس عالم سے وہاں جاتے ہوئے تم اکیلے نہیں ہوگے, تمہارے ساتھ میں ہوں.
این معاہدہ ہمیشہ ہے.
برادران گرامی, ہوا کہہ رہے ہیں کہ یہ معاہدہ اس شخص کے ساتھ نہیں ہے جو بھی یہ وصف رکھتا ہے, اس کے لیے ہے
ہمیشہ.
جو بھی ایسا بن جائے اس کے ساتھ امام کا یہ معاہدہ ہے.
علی ابن ابی حمزہ میگه با این دوستمون که منشی دیوان بنی امیه بود برگشتیم کوفه و شروع کرد, هر چی داشت اونایی رو که میدانست صاحبان انبار رو داد
ما بغیرون صدقه داد، حتی لباسی که پوشیده بود اون آرام داد، خونه زندگی هر چه که بود.
علی ابن حمزه بطاینی کہتا ہے کہ حضرت اس شخص نے اپنا مال لٹانا شروع کر دیا، جن کو جانتا تھا کہ جن سے لیا ہے ان کا مال ان کو واپس کر دیا اور جن کو نہیں جانتا تھا ان کے نام پر صدقہ کر دیا، کچھ بھی اس کے پاس نہ رہا، یہاں تک کہ اس کے وہ کپڑے جو اس نے پہنے تھے وہ بھی نکال دیے، اب کچھ نہیں ہے اس کے پاس.
یہ من متوجه شما عجب، این هر چه بوده داده، معاهده است دیگه، با امام معاهده کرده. مثل ما را که خب بگذاریم پناه برد. خب میگه من آمدم با دوستان صحبت کردم، با فلانی این همچنین اقدامی رو کرده، رفتیم براش لباس خریدیم، میقدر چی کردیم، عرض امورش رو دوستان تدارک کرد.
علی ابن حمزہ بطاینی کہتا ہے کہ میں نے اپنے دوستوں سے تذکرہ کیا کہ علی میرے فلاں دوست جس کو میں لے کے امام کے پاس گیا تھا، امام صادق کے پاس، انہوں نے ان کو اس طرح سے تجویز دی، اس نے اس پر عمل کیا، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ہم دوستوں نے مل کر اس کی ابتدائی زندگی
لباس خرید
کو جمع جور کر دیا، کپڑا اسے دے دیا،
نوادری پھول بیچ دیا،
کہ اس کے لیے غذا، اس کے پیسے، وہ چیزیں ہم نے فراہم کی ان کو.
گفتیم بابا این پولو میگه زندگی تو اداره کن دیگه. میگه مدتی نگذشت که مریض شد. گوش کنید. حساب کتاب.
کتنا خوش نصیب ہے یہ. اگر اسی حالت میں موت آتی تو اس کا کیا بنتا؟ کچھ عرصہ گزرا تھا کہ یہ بیمار ہو گیا.
یہ تو بستر افتاد.
اور ہمیں پتا چلا کہ وہ بستر بیماری پر ہیں.
میگه رفتم برا دیدنش، دیدم تو بستر،
تو میں اس کی عیادت کے لیے گیا، دیکھا کہ وہ لیٹے ہوئے ہیں
در حال سکرات موت،
اور آخری وقت ہے، سکرات موت کی کیفیت میں ہے، جان کندنی کی کیفیت میں.
چشمشو باز کر تو میں یہ جملے کو
آنکھیں کھولی اور ایک لفظ کہا، جملہ کہا،
ہمہ رو دادے، ہمہ رو دادے. جملہ چیئے؟ بخواد جون بدے. گفت یا علی، یعنی علی علی ابن ابی حمزہ، وفا لی واللہ صاحبا،
وفا
لی واللہ صاحبا.
کہا اے علی ابن حمزہ بطاینی، امام نے جو فرمایا تھا وہ پورا کیا، انہوں نے مجھے پورا کیا، یعنی ابھی وہ دیکھ چکا ہے اس عالم کو.
وفا لی واللہ صاحبک ثم مات،
اس کے بعد مر گیا.
ولینا امرہ، ما آمدیم کرن و دفن و شروشنا،
کہ ہم نے اس کے تجہیز و تکفین کے کاموں کو انجام دیا.
انجا میگه بعد من آمدم و مشرف شدم مدینه و رفتم خدمت امام صادق و چه شد و چه شد، به هم خدمت حضرت که رسیدم، فلما نظر الی، حضرت تا نگاهش به من افتاد، قال یا علی وفینا بالله لصاحبه. یادت باشه ما به اون وعدمون وفا کردیم.
علی ابن حمزہ بطاینی کہتا ہے کہ اس کے تجہیز و تکفین کے بعد ایک عرصہ گزرا، بعد میں میں ایک سفر مدینہ کی طرف گیا، شاید عمرے کے لیے، حج کے لیے، یا کسی مناسبت سے گیا تھا، تو میں امام سے ملاقات کے لیے امام کے پاس گیا، جیسے ہی امام کی نظر مجھ پر پڑی، امام نے فرمایا اے علی ابن حمزہ بطاینی، ہم نے آپ کے دوست کے لیے ان کا کام کیا.
فقلت جعلت فداک، متواب قربانت بشم، هكذا قال لي والله عند موته،
کہا میری جان آپ پر قربان ہو، میرے دوست نے بھی مرتے مرتے آخری جملہ یہی کہا تھا کہ امام نے اپنا کام کیا.
خب حالا ببینید خلاصش این که یکی از مواقف قیامت موقفی است که از امور مالی و اقتصادی سوال میکنن.
مختصر یہ کہ قیامت میں جو چیک پوسٹ ہیں ان میں سے ایک چیک پوسٹ وہ ہے کہ جہاں پر ہمارے مالی تصرفات مالی امور مالی معاملات کے بارے میں پوچھا جائے گا.
یکی از مواقف دیگه که من این رو انشاءالله میخوام بوش مقداری حرف بزنم مسئله ارتباط بین زن و شوهر هاست که یکی از مواقف اینجاست.
ایک اور موقف ہے کہ جہاں پر پوچھا جائے گا وہ میاں بیوی کے درمیان تعلقات کا موقف.
یکی از مواقف عمده سؤالی است که از زن و مرد می شود راجع به ارتباطات و معاملاتشون با هم.
بیوی سے اس کے شوہرداری کے بارے میں، شوہر سے زنداری کے بارے میں سوالات ہوں گے.
رفتار صحیح زن با مرد، رفتار صحیح مرد با زن، شوہر با زن،
بیوی کا صحیح رفتار شوہر کے ساتھ،
در این زمینه
و شوهر کا صحیح رفتار بیوی کے ساتھ.
در این زمینه و روایات زیادی داریم، روایات خیلی زیاده،
اس سلسله میں بہت زیادہ روایتیں ہیں.
خب اگر بخوایم وارد این بشیم که ظاهرا طولانی میشه. خب پس ببینید ما چند تا موقف رو براتون گفتیم. اون فی ما افنا، شباب فی ما افلا، و ثروت و امور مالی از کجا به دست آورده و در کجا انفاق کرده. مسئله انفاق رو هم خیلی بحث نکردیم ما، یادتون باشه. و صلی الله علی
محمد و آل طاهرین. هم نه آج کے درس میں چند چیزوں کے بارے میں بتا دیا، ایک عمر کے بارے میں، ایک جوانی کے بارے میں، ایک مال کے بارے میں کہ مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں انفاق کیا. انفاق کی گفتگو بھی جس طرح ہونی چاہیے تھی وہ پوری ہم نے کی نہیں، اس لیے کہ انفاق خود ایک باب ہے، باب انفاق، اور اس سے ہم نے صرف نظر کیا. انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں میاں بیوی سے متعلق جو سوالات ہیں اور دیگر مسائل ان کے بارے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ.
السلام